بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين. التنبيه الثاني الانصراف. اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء للمسح باليد وبباطنها خاصة. والحق أن يقال إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف إلى المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه، فلا شك أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق إلى آخره. بس هماري مقدمات حكمت کے سلسلے میں جاری تھی کہ جہاں پر ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم نے ایک لفظ سے اطلاق کو سمجھنا ہے تو اطلاق اس کی معنی میں دخیل نہیں ہے، بعنوان قید نہیں ہے، تو لذا یہاں پر اطلاق کو کسی قرینے سے سمجھا جائے، اور مقدمات حکمت کو ہم نے قرین عامہ کے عنوان پہ لیا تھا. پھر مرحوم مظفر نے مقدمات حکمت کو بیان کیا تھا اپنی نظر کے مطابق، جو کہ تین مقدمے تھے، اور اس کے بعد پھر دو تنبیہ کہ اسی مقدمات حکمت کے سلسلے میں دو مطلب جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے. ان میں سے تنبیہ اول کو ہم نے بیان کیا جو قدر متیقن فی مقام التخاطب سلسلے میں تھی، کہ یہ بحث گزری وہاں پر کہ آیا مقدمات حکمت جو ہم نے تین بیان کر دیے ان کے علاوہ مقام تخاطب میں، مقام تخاطب میں گفتگو کے مقام میں جہاں پر متکلم اور مخاطب کے بیچ کی گفتگو ہے، وہاں پر آیا کوئی قدر متیقن موجود ہو تو کیا وہ اطلاق کے لیے معنی ہوتا ہے یا معنی نہیں ہوتا. یہ بحث تنبیہ اول میں گزری کہ جس میں مرحوم مظفر نے صاحب کفایہ کے نظریے کو قبول کیا اور کہا کہ مقام تخاطب میں قدر متیقن اطلاق کے لیے معنی ہے. اس کے بعد ایک دوسری تنبیہ جو آج کے درس میں آگاہ بیان کرتے ہیں وہ انصراف کے حوالے سے ہے، کہ یہ بحث بھی مقدمات حکمت سے مربوط ہے کہ جہاں پر ہم مقدمات کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر وہی لفظ جو متکلم سے صادر ہوا، عامر سے صادر ہوا، وہ جب لفظ صادر ہوا تو اس لفظ سے ذہن منصرف ہو رہا ہے ایک معنی کی طرف، یعنی اس معنی کے مصادیق میں سے کسی ایک خاص مصداق کی طرف. معنی تو مشخص ہے لیکن معنی کے جو مصادیق ہیں ان میں سے کسی ایک مصداق کی طرف ذہن منصرف ہو رہا ہے. یا مثلا اصناف ہے اگر، چونکہ یا تو معنی کے مصادیق ہوں گے یا اصناف ہوں گے، اور صنف خود مصداق سے کلی چیز ہوتی ہے، اصناف مختلف ہوں گے اس معنی کے، پھر کسی صنف کی طرف ذہن منصرف ہو رہا ہوگا. خوب، مثال کے طور پر دو آیتیں یہاں پر مرحوم مظفر ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تیمم کی ایک آیت ہے اور ایک وضو کی آیت ہے. کہ تیمم کی آیت میں جیسا کہ یہاں پر ایک کلمہ ہے فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور وضو کی آیت میں جو کلمہ ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. اِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ آیت مکمل اس طرح ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کلمہ مس استعمال ہوا ہے دونوں آیتوں. خوب، جب یہ کلمہ مس آپ دیکھتے ہیں اس آیت میں تو منصرف ہوتا ہے یہ کلمہ ذہن اس کلمے کو دیکھ کر منصرف ہوتا ہے ایک خاص مصداق کی طرف. دو چیزیں ہیں جس کی طرف ذہن منصرف ہو رہا ہے. ایک کہ یہ جو مس ہے وہ ہاتھ کے ذریعے مس کرنا, چونکہ مس کرنے کے بہت سارے مصادیق ہیں, پاؤں سے بھی مس کیا جا سکتا ہے, ہاتھ سے بھی مس کیا جا سکتا ہے, اور پھر جب آپ ہاتھ سے مس کریں گے تو پھر وہاں پر بھی دو حالتیں مد نظر ہو سکتی ہیں, کہ یا تو باطن نے ہاتھ سے یعنی ہاتھ کے اندرونی حصے سے آپ مس کریں گے جس کو ہم کف دست کہتے ہیں, یا ہاتھ کے بیرونی حصے سے یعنی الٹا ہاتھ کر کے آپ مس کریں گے. تو یہ بہت سارے مصادیق اور ہر مصداق کی اپنی اپنی حالتیں ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ مس سے جو انصراف ہو رہا ہے وہ کس کی طرف ہو رہا ہے, ذہن کس کی طرف منصرف ہو رہا ہے, کس نوعیت کا مس, کس سے مس کیا جائے. فم سہو آپ مس کریں, فم سہو یعنی یہ لوگ کیا کریں, پھر مس کریں, مسا کریں. وہ مسا کریں کس چیز کا, اپنے سر کا, پاؤں کا. وہ کس سے مسا کریں, قرآن نے بیان نہیں کیا. فم سہو, خوب ذہن یہاں سے منصرف ہوتا ہے اسی لفظ کو دیکھ کر کس کی طرف, کہ یہ مسا کرے کس سے, ہاتھ سے. ایک دوسرا ہاتھ سے جب یہ مسا کرے گا تو ہاتھ کے اندرونی حصے سے, کف دست سے یہ مسا کرے گا. یہ دو چیزیں خوب آگاہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے انصراف کو سمجھا کہ یہاں انصراف سے ہماری مراد کیا ہے. انصراف سے مراد یہ کہ عامر سے ایک لفظ صادر ہوا, ذہن اس لفظ سے منصرف ہوا ایک خاص مصداق کی طرف, انصراف یعنی یہ. تو کیا آیا یہ انصراف اطلاق کے لیے معنی ہے یا معنی نہیں, سوال یہاں پر ہے. کہ مقدمات حکمت جو آپ نے بیان کی وہ سب تام ہیں, مقام بیان میں بھی ہے مولا, اطلاق و تقیید ممکن بھی ہے, اور قرینہ کوئی خاص نصب نہیں کیا. پھر کہا وَمْسَهُ, اب کیا ہم اس کو اطلاق لے لیں, مطلق لے لیں یا نہیں, کیونکہ یہ ذہن منصرف ہو رہا ہے اس کلمہ مس سے ایک خاص مصداق کے معنی کی طرف. تو کیا اس انصراف کی وجہ سے ہم کہیں کہ نہیں ہم یہاں پر اطلاق نہیں لے سکتے, کیا کریں یہاں پر, یہ اصل بحث ہے. پھر آگا فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں کہ وہ واضح ہیں, ایک دو مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جو بہت ہی واضح ہیں. کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ یہاں پر دو صورتیں ہیں اور ان دو صورتوں کا جو حکم ہے وہ بھی واضح ہے. وہ یہ کہ دیکھا جائے کہ یہ جو انصراف ہو رہا ہے لفظ سے ذہن کا ایک معنی کے مصداق کے خاص کی طرف, یہ انصراف کیوں ہو رہا ہے. دوسرے الفاظ میں اس انصراف کا منشا کیا ہے. ٹھیک, انصراف کے بہت سارے منشا ہو سکتے ہیں, دو منشا یہاں پر آگا بیان کر رہے ہیں, دونوں کا حکم بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مورد بہت ہی واضح سے ہیں. کہ اگر انصراف کا جو منشا ہے وہ اس لفظ کا ظہور ہے اس مقید میں, لفظ کا ظہور ہے, یعنی کیسے یہ لفظ کا ظہور ہے اس مقید میں, وہ اس لیے کہ یہ لفظ بہت ہی زیادہ استعمال ہوا اس معنی میں, اس مقید ایک معنی میں. مثلا مس کی بہت ساری معنی ہیں, لیکن مس بل ید یہ جو معنی ہے مس کی, اس میں کثرت استعمال ہے اس کلمے کو, اور وہ کثرت استعمال اس حد تک ہے کہ یہ لفظ اس میں ظہور کرنے لگ گیا ہے, لفظ اس میں ظہور کرنے لگ گیا ہے. یعنی کیا ظہور کرنے لگ گیا ہے, یعنی یہ اب اس کی معنی بن چکی ہے, جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں وضع تعینی سے. ایک وضع تعینی, ایک وضع تعینی. وضع تعینی کہاں ہوتی ہے, جہاں ایک لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال اس حد تک ہو جائے, کثرت استعمال کہ وہ اس میں ظاہر ہونے لگے, وہ اس میں ظہور پیدا کرے وہ لفظ. درست ہے. خوب آگے کہتے ہیں کہ اگر منشأ انصراف یہ ہو, اس لفظ کا ظہور ہو اس مقید میں وضع تعینی کی وجہ سے, تو یہاں پر اس کا حکم واضح ہے کہ یہاں آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں, اس لیے کہ یہ ظہور اس لفظ کا اس لفظ کو اس جگہ کھڑا کر دیتا ہے جہاں لفظ مقید ہو، یعنی اس کسی قید کے ساتھ ہو، کسی قید لفظی کے ساتھ ہو، یعنی ایک مقید لفظی. مثلا فرض کرتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ کہا ہو کہ وَمْسَهُ رُؤُوسَهُمْ، یعنی وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ، درست ہے، یہ کہہ کر یہاں پر مقید بنا دیا ہو اس کو لفظاً، کیسے؟ مَعَ اَيْدِيكُمْ، درست ہے. خوب، اگر یہ خود ایدیکم کا کلمہ لے کر آئے خدا نے متعال لفظاً اس مسح کو مشخص اور مقید کر دے، درست ہے، تو ہم کیا کہیں گے وہاں پر؟ یہاں پر یہ کلمہ مس جو ہے یہ ظہور رکھتا ہے مقید میں، کیونکہ یہاں پر مقید ہوا ہے اسی قید کے ساتھ، اور ابتدا سے ہی اطلاق میں اس کا ظہور پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ جب قرینہ یا جب قید لفظاً کلام میں آ جائے تو وہ اس لفظ اس معنی کو اس مقید میں ظاہر بنا دیتی ہے، اس کا ظہور اس مقید میں ہوتا ہے، اور یہ لفظاً جو قید متصل ہو کر آ گئی اس کا یہ اس اطلاق میں اس لفظ کے ظہور کو ہی منعقد نہیں ہونے دیتی، درست ہے، یعنی ابتدا میں اطلاق میں ظہور ہی نہیں رہتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مورد بیان کیا کہ جہاں انصراف کا منشا اس لفظ کا ظہور ہو اس معنی مقید میں، کیوں؟ اس لیے کہ کثرت استعمال ہے، کیونکہ وز تعینی ہے، تو اس یہ بھی مورد اسی قید لفظی کی طرح ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پر بھی گویا اب یہ لفظ درست لفظن قید یہاں پر نہیں آئی، لیکن کیونکہ اس لفظ کا ظہور ہے اس مقید میں کثرت استعمال کی وجہ سے، لذا یہ لفظ ابتدا سے ہی اطلاق میں ظہور پیدا نہیں کر پائے گا، یہ اس مقید لفظی کی مانند ہو جائے گا. او آپ فرماتے ہیں کہ پس لذا نوبت ہی نہیں آتی کوئی آ کر یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک کرے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ اصالت الاطلاق جو ایک اصل لفظی ہے، ان تمام اصول لفظیہ کا مرجع اصالت الظہور ہے، درست ہے، اصالت الاطلاق کا بھی مرجع کیا ہے؟ اصالت الظہور ہے. یعنی آپ اصالت الاطلاق سے کیوں تمسک کریں گے؟ اس لیے کہ وہ لفظ دروا کے ظہور رکھتا ہے اس اطلاق میں. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل یہاں پر لفظ ظہور رکھ رہا ہے کس میں؟ مقید میں. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت استعمال سامنے ہے، اور یہ انصراف کی وجہ اسی لفظ کے ظہور کا ہونا ہے اس معنی مقید میں. تو بس جب لفظ ظہور رکھتا ہے اس معنی مقید میں، یہ انصراف کا منشا بھی یہی ظہور ہے، تو بس یہاں پر اطلاق میں تو ظہور ہی نہیں ہے. جب نہیں تو آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، ابتدا سے ہی اطلاق میں ظہور منعقد نہیں ہوا. یہ مورد واضح. بس اگر منشے انصراف ظہور اس لفظ کا اس معنی مقید میں کثرت استعمال کی وجہ سے، تو یہاں پر اطلاق کے لیے معنی ہے، یہ انصراف اطلاق کے لیے معنی ہے. پھر دوسرا مورد فرماتے ہیں کہ اگر اس انصراف کا جو منشا ہے وہ اس لفظ کا ظہور نہ ہو، یعنی خود اس لفظ کا ظہور اس معنی میں یہ انصراف کا باعث نہ بن رہا ہو، بلکہ ایک عامل خارجی ہو، ایک سبب خارجی ہو، اس لفظ سے باہر کوئی ایک الگ سے ایک سبب ہے، عامل ہے جو یہ انصراف کا باعث بن رہا ہے. مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دو مورد یہاں پر آگے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس لیے کہ اس لفظ کی جو معنی ہے اس کے جتنے مصادیق ہیں، اس کی یہ جو معنی جس کی طرف، یعنی یہ جو مصداق جس کی طرف انسان کا ذہن منصرف ہو رہا ہے یہ لفظ سنتے ہی، یہ مورد دروا کے اس معنی کے مصادیق میں سے ایک ایسا مورد ہے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں غلبے وجودی مصداق سے. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو مصداق ہے، یہ جو فرد ہے اس معنی کا، یہ اس کا وجود فراوان ہے، اس کا وجود بہت زیادہ ہے باقی مصادیق کے نسبت. تو لذا یہاں پر جیسے یہ لفظ سنیں گے اور ہمارا ذہن منصرف ہوگا اس مصداق کی طرف، کیونکہ غالباً یہ مصداق ہوتا ہے مرحلے وجود میں، تحقق میں، خارج میں، باہر، یہی مصداق کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے. لذا یہ انصراف کا باعث بن رہا ہے. اب یہاں پر لفظ کا کوئی کردار نہیں ہے اس انصراف میں، ایک سبب خارجی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ یا مثلاً اس کی وجہ وہ سبب خارجی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا ذہن مانوس ہے اس مصداق کے ساتھ. مثلا مصداق غلبہ وجود ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کا ذہن مانوس ہے, اور جب اس کا ذہن اس مصداق سے مانوس ہے تو جب یہ لفظ سنتا ہے تو اس کا ذہن منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ اسی مصداق کی طرف, مانا کہ اس خاص مورد کی طرف. تو لذا آپ نے اس دونوں مورد میں دیکھے کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ انصراف کا منشا لفظ نہ ہو بلکہ سبب خارجی ہو, اور جو دو مورد ہم نے بیان کی آپ نے دیکھا کہ اس میں لفظ کا کوئی کردار نہیں ہے اس انصراف میں. مثال دے رہے ہیں, آپ عراق میں ہوں تو وہاں پر اگر آپ کو کہا جائے کہ جئنی بالماء, میرے لیے پانی لے کر آؤ, تو یہاں آپ جو ہے, پانی جو ہے, یہ کلمہ ما جو ہے, اس کا انصراف ذہن کس کی طرف منصرف ہوتا ہے؟ مائے دجلہ کی طرف, مائے فرات کی طرف. درست ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ ذہن مانوس ہے اس مائے لفظ کلمہ آب اور ماء کو سنتے ہی اس کا ذہن چونکہ انس رکھتا ہے اسی مائے دجلہ سے, تو وہ منصرف ہوتا ہے اس کی طرف. خواہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بھی واضح ہے, وہ یہ کہ اطلاق میں اس لفظ کے ظہور کو یہ انصراف مانے نہیں ہے. بس ایک مورد جہاں پر منشأ انصراف کیا ہو, خود لفظ کا ظہور ہو, وہاں وہ انصراف مانے تھا. یہاں پر کیونکہ لفظ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے, سبب خارجی منشأ انصراف ہے, تو یہ اس طرح کا انصراف اور ذہن کا متوجہ ہونا ایک خاص معنی کی طرف, یہ اس لفظ کے اطلاق کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, لفظ مطلق ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ متکلم نے اطلاق کا ارادہ کیا ہوا ہے, تو وہاں پر بھی ہمارا ذہن منصرف نہیں ہوتا, منصرف ہی ہوتا ہے. مثلا یہی عراق میں اگر آپ کو ایک مولا اپنے عبد کو کہے کہ جی انی بالما, کیونکہ مائے دجلہ سے اس کا ذہن مانوس ہے, تو یہ لفظ سنتے ہی اس کا ذہن متوجہ ہوگا مائے دجلہ کی طرف. لیکن جبکہ اس کو یقین ہے کہ میرے آقا اور مولا کا ارادہ مائے دجلہ نہیں ہے کہ میں جاؤں اس دریا پر اور وہ پانی لے کر آؤں, وہ تشنا ہے ابھی, پیاسا ہے, وہ کوئی بھی پانی چاہ رہا ہے, کوئی بھی پانی چاہ رہا ہے. یہاں معلوم ہے کہ اس کا ارادہ اطلاق ہے, تب بھی میرا ذہن انصراف پیدا کر رہا ہے, تو لذا یقین ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس کا ارادہ اطلاق کا ہے وہاں پر بھی ہمارے اذہان منصرف ہو رہے ہوتے ہیں اس معنی کی طرف. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انصراف معنی اطلاق کے لیے نہیں. لذا اس کو انصراف انصراف بدوی کہا جاتا ہے, کہ جو تھوڑے سے تأمل اور تھوڑی سی فکر کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. بدوی یعنی ابتدائی ہے, شروع میں آتا ہے یہ انصراف, ہوتا ہے انسان کا ذہن منصرف ہوتا ہے, لیکن یہ بدوی ہے ایک لمحے کے لیے, جیسے ہی تأمل کیا ختم ہو جائے. اور وہ انصراف انصراف ظہوری تھا, جس کو یوں انصراف ظہوری سے تعبیر کیا گیا. صاحب کفایہ نے کفایہ میں مثلا چار پانچ مورد بیان کیے ہیں انصراف کے, انصراف کی جو منشا ہے اس کے چار پانچ مورد بیان کیے ہیں, انشاءاللہ وہاں جا کر پڑھیے گا. اور یہاں پر دو مورد آغا نے بیان کیے, انصراف ظہوری اور انصراف بدوی. یہ انصراف ظہوری جو ہے یہاں پر لفظ کا کردار ہے اس میں, یہ معنی ہے انصراف اطلاق کے لیے. خب یہ دو مورد آغا فرماتے ہیں کہ بہت ہی واضح ہیں. خب بات کہاں پر ہے, مشکل کہاں پر ہے؟ کہا کہ مشکل انصراف کی تشخیص میں ہے. یہ تو واضح ہے, اگر منشأ ٹھیک ہے انصراف ہو رہا ہے, منشأ انصراف مشخص ہو جائے کہ یہ لفظ ہی سبب ہے اس انصراف کا, لفظ کا ظہور ہے اس مقید میں, واضح ہے کہ یہاں آپ کا انصراف مانے از اطلاق ہے. لیکن جہاں پر مشخص ہو جائے کہ منشأ انصراف لفظ نہیں ہے, سبب خارجی ہے, تو کہا کہ وہاں بھی واضح ہے, وہاں پر بھی یہ انصراف مانے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ مشخص کیسے کریں, تشخیص مہم ہے, اور سب سے مشکل ترین مرحلہ تشخیص کا ہے. یہ جو انصراف ہو رہا ہے, میرا ذہن جو منصرف ہو رہا ہے اس معنی خاص کی طرف, آیا یہ خود لفظ کی وجہ سے منصرف ہو رہا ہے یا کسی سبب خارجی کی وجہ سے منصرف ہو رہا ہے؟ چونکہ اس انصراف کے منشا میں یہ جو موارد ہم نے بیان کیے اور مظفر نے, کہ یا تو لفظ کا ظہور باعث ہوگا یا سبب خارجی ہوگا, پھر سبب خارجی میں بہت سارے موارد جو ہیں موجود ہیں, یہاں پر دو مورد آقا نے بیان کر دیے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے موارد انصراف کے منشا میں کیونکہ اس انسان پر مختلط اور مخلوط ہو چکے ہوتے ہیں, خود ان کے درمیان یہ تمیز نہیں دے پاتا, اس انصراف کے تمام عوامل اور جتنے بھی سبب ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تنویر جب نہیں دے پاتا تو اصل اس انصراف کو تشخیص نہیں دے پاتا کہ یہ انصراف کس نوعیت کا ہے. جب نہیں دے پاتا تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ طلاق استفادہ کیا جائے, اطلاق کا استفادہ نہ کیا جائے. پھر یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فقیر پر ہے کہ وہ جا کر تتبو کرے اور وہ دقت کرے جہاں پر انصراف کی دعویٰ کی جاتی ہے, مثلا جہاں پر اس طرح کی آیات آئیں اور وہاں پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ مسح جو یہاں پر کلمہ موجود ہے اس مس کا انصراف اس معنی کی طرف ہے, تو وہاں پر اس انصراف میں وہ دقت کرے. یہ فقیر پر ہے. اور یہ ذوق عالی اور ایک سلیم سلیقے کا محتاج ہے. ایک ذوق عالی ہو روایات کے اس میدان میں, اور پھر جو ہے یہ سلیقہ بھی کیا ہو, سلیم ہو, وہاں جا کر یہ ضرورت پڑتی ہے. اور کہا کہ یعنی کم موارد آیات اور روایات میں کہ جہاں پر اس طرح کا دعویٰ نہ ملتا ہو. بہت سارے موارد ہیں جہاں پر یہ تمام دعاوی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آگا نہیں یہاں پر اس لفظ کی معنی یہ نہیں ہے, یہ لفظ ذہن منصرف ہو رہا ہے اس معنی کی طرف. بہت سارے دعاوی ہیں, بہت سارے دعوائیں ہیں کلمات کے سلسلے میں, کم نہیں ہیں اس طرح کے موارد. تو لہذا یہاں پر فقی پر یہ بنتا ہے. اور یہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہیں پر اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے لغت میں تبحر رکھنے کی, کہ لغت میں کتنا کام ہے انسان کو, اور وہ جتنا اس کا کام ہے اس کی قیمت, اس کی ارزش, اس کی اہمیت کا یہی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہے. اور پھر آخر میں اسی کی تطبیق کے لیے کہ دیکھیں تشخیص کتنی سنگین ہے ان موارد میں, اور اس تشخیص کی مشکل کی وجہ سے فتویٰ میں کتنا فرق آ جاتا ہے, اس کی طرف آگاہ اشارہ کرتے ہیں. تو وہاں پہنچے پھر انشاءاللہ اس کو توجہ دیتے ہیں. التنبیہ الثانی علی الانصراف, فرماتے ہیں کہ تنبیہ ثانی انصراف. اشتہر ان انصراف الذہن من اللفظ الی بعض مصادیق معناہ او بعض اصنافہ یمنع من التمسک بالاطلاق. مشہور ہے یہ بات, معروف ہے یہ بات کہ ذہن کا انصراف لفظ سے اس کی معنی کے بعض مصادیق کی طرف یا اس کی معنی کے اصناف کے بعض اصناف کی طرف, جو اس کے معنی کے جتنی بھی صنفیں ہیں ان اصناف میں سے بعض کی طرف وہ انصراف ذہن کا. یمنع من التمسک, یمنع خبر انا, یہ انصراف ذہن کا لفظ سے اس بعض مصادیق یا بعض اصناف کی طرف یہ معنی ہے. من التمسک بالاطلاق, اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے معنی ہے. وَإِن تَمَّتْ مُقَدِّمَاتُ الْحِكْمَةِ, گرچہ مقدمات حکمت کیا ہوں, تام ہوں, یعنی اطلاق و تقیید بھی ممکن ہے, قرینہ بھی منسوب نہیں ہے اور مقام بیان میں ہے مولا, مقدمات تمام ہیں, لیکن اگر انصراف موجود ہے, ذہن منصرف ہو رہا ہے, تو یہ بات معروف ہے کہ یہ انصراف کیا کرتا ہے, اطلاق کے لیے معنیت کو ایجاد کرتا ہے. مثال دینے کا, مثل انصراف المسح فی آیت تیمم والوضوء الی المسح بالید و بباطنها خاصتا, جیسے کلمہ مس کا انصراف آیت تیمم میں, آئے وضو میں, کہ نساء کی جو 43 نمبر آیت ہے, یا مائدہ کی وضو کی آیت مائدہ میں ہے 7 نمبر آیت, کہ ان دو آیتوں میں کلمہ مس جو ہے یہ منصرف ہو رہا ہے کس کی طرف, دو باتوں کی طرف. الی المسح بالید, مسح کے مختلف مصادیق ہیں, ایک مسح کرنا کس کے ذریعے, ید کے ذریعے, یہ انصراف ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ مس کون سا مس ہے, مس بال ید ہے. اور وہ بے بات نہا, دوسرا مطلب کہ وہ کون سا مس بال ید, چونکہ مس بال ید میں بھی حالات ہیں, اس کے اپنے مصادیق ہیں. اور مس بال ید بھی جو بے بات نہا, کف دست سے جو مس کیا جائے, یعنی ہاتھ کے اندرونی حصے سے جو مس کیا جائے وہ مراد خاصتا, نہ ہاتھ کے بیرونی حصے سے جس کو ہم الٹا ہاتھ کر کے مس کریں مثلا, وہ مراد نہیں ہے. ہو بس ایک تو مس بالید ہے, دوسرے اعضاء کا مس, دوسرے اعضاء سے مس مراد نہیں ہے, ذہن اس کی طرف منصرف ہو رہا ہے, اور مس بالید بھی جو مس بے باطن ید ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کس قدر درست ہے, اس کے بارے میں اپنا نظریہ کا بیان کرتے ہیں کہ والحق ان یقال, حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان انصراف الذہن ان کان ناشیا من ظہور اللفظ فی المقید، یہ جو ذہن منصرف ہو رہا ہے اس خاصمانہ کی طرف، اگر یہ اس کا انصراف نکلا ہو اس بات سے کہ لفظ ظہور کر رہا ہے مقید میں، یعنی اس لفظ کے ظہور سے ناشی ہو، یعنی کیا، یعنی بمعنی ان نفس اللفظ ينصرف الى المقید، یعنی خود لفظ ہے جو منصرف ہو رہا ہے اس معنی خاص کی طرف، اس مقید کی طرف، یعنی اس انصراف میں لفظ کا اپنا کردار ہے. کہنے کا مطلب یہ، کیوں لفظ کا اپنا کردار ہے، کیسے، کیا وجہ ہوئی کہ لفظ منصرف ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لکثرت استعمال ہی فی، چونکہ یہ لفظ اس معنی خاص میں استعمال زیادہ ہوا ہے. وشیوع ارادتہ منہ، اور وہ خاص معنی کا ارادہ بہت زیادہ ہوا ہے منہ اس لفظ سے. اگر ایسا ہو تو فلا شک، یہ جواب، ان کان ناشئا من ظہور اللفظ فلا شک فی انہ حینئذ لا مجال للتمسک بالمقید، کہ یہاں پر شک نہیں ہے کہ اس صورتحال میں تمسک اطلاق کے ذریعے تمسک کرنا، اطلاق سے تمسک کرنا لا مجال، اس تمسک کو کوئی مجال نہیں، یعنی یہ تمسک درست نہیں. کیوں؟ لہذا ظہور یجعل اللفظ بمنزلت المقید بالتقید اللفظ، کیونکہ یہ جو ظہور ہے اس لفظ کا اس خاص معنی میں اس کثرت استعمال کی وجہ سے، یہ ظہور اس لفظ کو بنا دیتا ہے کس کی طرح، اس مقید کی منزلت اور جگہ پر، کہ جو مقید ہوتا ہے بالتقید اللفظی، تقید اللفظی کے ساتھ. یہ اس کی مولانا کا اعتق رقبتا مؤمنا، یہاں پر رقبہ ابتدا سے ایک معنی مقید میں استعمال ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، مؤمنا. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ومسہو کہا اور ذہن منصرف ہوا اور اس انصراف کی وجہ خود لفظ کا اس معنی خاص میں ظہور ہو کثرت استعمال کی جیسے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بس یہ لفظ درواقع اس مقید لفظی، جو لفظ مقید ہوا ہو لفظ ایک خاص معنی میں، اسی کی جگہ پر ہو جاتا ہے. خوب، کیا ہوتا ہے پھر اگر اس کی طرح ہو جائے، وما اولیٰ کلام ظہور، اگر یہ اس کی جگہ پہ ہو گیا، اس مقید بتقید لفظی کی طرح ہو گیا، تو اس کے ساتھ لا ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، اطلاق میں اس کلام کے لیے ظہور ہی منعقد نہیں ہوتا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اعتق رقبتن مومنا، تو یہاں پر اصلا چونکہ مومنتن لفظن بیان کر دیا مولا نے، تو اب یہ رقبہ جو ہے اطلاق میں ظہور ہی پیدا نہیں کرے گا. تو یہ بھی اس طرح ہے، یہ بھی اس طرح ہے، حتیٰ یہ تمسک قبل اطلاق بسارت الاطلاق، یعنی اطلاق میں ظہور ہی منعقد نہیں ہوتا یہاں تک کہ کوئی آ کر تمسک کرے اسارت الاطلاق سے. ظہور پہلے ہو اطلاق میں، تب آپ جا کر اسارت الاطلاق سے تمسک کریں، یہاں ظہور ہی منعقد نہیں کہ آپ تمسک کریں. التی ہی مرجع و فی الحقیقت اسارت ظہور، وہ اسارت اطلاق ہے جس کا مرجع حقیقت میں اسارت ظہور ہے، یعنی لفظ اطلاق میں ظہور رکھے تب جا کر آپ اسارت الاطلاق تمسک کر سکتے ہیں، کیونکہ اسارت الاطلاق یعنی وہی اسارت ظہور، لفظ کا ظہور اس اطلاق میں، جب یہاں پر اطلاق میں لفظ کا ظہور ہی منعقد نہیں ہے، تو لذا پس اسارت الاطلاق جس کی بازگشت، جس کا مرجع اسارت الظہور ہے، وہ اسارت الاطلاق یہاں پر کارساز نہیں ہوگی. خوب، وَأَمَّا اِذَا كَانَ الْإِنْصِرَافُ غَيْرَ نَاشِئًا مِنَ اللَّفْظِ، لیکن اگر یہ انصراف ناشی لفظ سے نہ ہو، لفظ کا کردار اس انصراف میں نہ ہو، بلکہ من سبب خارجی، ایک الگ خارجی باہر کے کسی سبب اور عامل کی وجہ سے یہ انصراف ہو، مثلاً کا غلبت وجود الفرد المنصرف الیہ، جیسے اس فرد اور مصداق کا وجودی غلبہ، یعنی وہ خارج میں وجوداً بہت زیادہ پایا جاتا ہے، المنصرف الیہ، جس فرد کی طرف یہ لفظ منصرف ہو رہا، انصراف جس نے پیدا کیا ہے، یا یہ سبب خارجی، یعنی اس طرح غلبہ وجودی ہے اس مصداق کا، او یا نہیں، او تعارف الممارسۃ الخارجیۃ له، یا اس فرد کے ساتھ خارجی جو ممارست ہے وہ متعارف ہے، یعنی کیا، یعنی خارج میں یہ شخص اس فرد کے ساتھ زیادہ جو ہے سروکار رکھتا ہے، اس مصداق کے ساتھ اس کا زیادہ جو ہے وہ ممارست ہے، اس مصداق کے ساتھ اس کا زیادہ جو ہے ذہن مانوس ہے. فیکون معلوفاً قریباً للذہن، جب اس کی ممارست زیادہ ہے اس کے ساتھ، مثلاً جب بھی یہ کلمہ آپ کو آپ دیکھیں تو اس کا ذہن منصرف ہوتا ہے کس کی طرف، آب دجلہ کی طرف مثلاً، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ آبِ دجلہ سے کام کرتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ ممارست کرتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے. خوب آپ فرماتے ہیں کہ اسی سے کیا ہوتا ہے، معلوف ہے، وہ فرد معلوف ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے اس کے لیے. قریبا للذہن من دون ان یکون للفظ تاثیر فی هذا الانصراف فیکون اذا کان الانصراف غیر ناشر من اللفظ فیکون مألوفا قریبا للذہن. یہ جواب اس کا، یعنی اگر انصراف ناشی نہ ہو لفظ سے بلکہ سبب خارجی سے ہو، جس کے دو مورد آغا نے بیان کر دیے کہ یا غلب وجودی ہے اس کا یا ممارست زیادہ ہے اس فرد کے ساتھ، اس صورت میں فیکون معلوفا وہ کیا ہو جاتا ہے، معلوف یعنی مانوس، قریبا للذہن ذہن کے نزدیک، من دون بغیر اس کے کہ لفظ کی کوئی تاثیر، کوئی اس کا کردار ہو اس انصراف میں، نہیں لفظ کا کوئی کردار اس میں نہیں رہتا. کہ انصراف الذہن من لفظ ما فی العراق مثلا الا ماء دجلۃ او ابل فرات، یا مثلا جیسے مثال دیتے ہیں کہ ذہن کا منصرف ہونا لفظ الماء سے عراق میں کس کی طرف، ماء دجلہ اور فرات کی طرف. خوب اس میں بھی حکم واضح ہے، یعنی فالحق انہ لا اثر لہذا الانصراف فی ظہور اللفظ فی اطلاقہ، یعنی حق یہ ہے کہ اس انصراف کا کوئی اثر نہیں ہے اس بات میں کہ لفظ اطلاق میں ظہور رکھتا ہو، اس ظہور میں اس انصراف کو کوئی حیثیت نہیں، یعنی کیا، یعنی اس اطلاق کو یہ انصراف مانے نہیں بن سکتا. فلا یمنع من التمسک باثار الاطلاق، اس صورت میں مانے نہیں ہے تمسک ہو اثار الاطلاق سے. کیوں، لان هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بارادته بعدم اراده المقيد بخصوصي من اللفظ، کیونکہ یہی انصراف اس وقت بھی ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے کہ متکلم نے مقید کا ارادہ ہی نہیں کیا بالخصوص اس لفظ سے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے مثال دی نا کہ اگر آپ عراق میں ہوں اور آپ سے عامر وہی مولا آپ سے کہیں کہ جئنی بالماء، معلوم ہے یہاں پر کہ وہ پیاسا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں چند کلومیٹر آگے اور وہ ماء فرات لے کر آؤں، نہیں وہ پیاسا ہے، اس کو پانی چاہیے کوئی بھی، یقین ہے مجھے کہ وہ اس نے ارادہ نہیں کیا مقید معنی کا، تب بھی یہاں پر میرا ذہن کیا ہوتا ہے، منصرف ہوتا ہے. تو یعنی یہ انصراف اس وقت بھی موجود ہے جب معلوم ہے کہ اس نے اطلاق کا ارادہ کیا ہے اور مقید کا ارادہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصراف اطلاق کے لیے معنی نہیں ہوتا. ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي، اسی وجہ سے اس انصراف کو انصراف بدوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لزواله عند التامل، چونکہ بدوی ہے ابتدائی ہے اور یہ زائل ہو جاتا ہے تامل کے بعد، تفکر کے بعد، ومراجعه الذهن، اور جب انسان اپنے ذہن کی طرف مراجعہ کرے تو اس تامل کے بعد یہ انصراف کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. هذا كله واضح لا ريب، یہ دو مورد آگے جو بیان کیا، فرما دے کہ یہاں تک بات تو واضح، اس میں شکی نہیں ہے. اگر منشا ظہور لفظ ہو تو مانے ہیں اطلاق کے لیے، منشا سبب خارجی ہو تو مانے نہیں ہے، یہ بات واضح ہے، اس میں شک نہیں ہے. وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي تَشْخِيصِ الْإِنْصِرَافِ، بحث کہاں پر ہے، فرماتے ہیں کہ انصراف کی تشخیص میں ہے کہ انہو من ای نحوین، کہ یہ جو انصراف ہو رہا ہے یہ ان دو صورتوں میں سے کس مورد میں ہے. فقط يصعب التمييز احيانا بينهما، کبھی کیا ہوتا ہے کہ تمیز دینا ان دو مورد کو، ان دو کے درمیان، احیانا کبھی تمیز کیا ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. کیوں، للاختلاط على الانسان في منشأ هذا الانصراف، اس لیے کہ اس انصراف کے عامل میں انسان پر اختلاط طاری ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، یعنی کیا، انسان کے ذہن میں یہ مخلوط ہوتے ہیں عوامل تمام کے تمام اور وہ تمیز نہیں دے پاتا. پھر فرماتے ہیں کہ وما سهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت، کتنا آسان ہے انصراف کی دعویٰ اس شخص کی زبان پر کہ جو متثبت نہیں ہے. یعنی کیا متثبت، یعنی متثبت اسے کہتے ہیں کہ جو زیادہ دقیق ہوتا ہے، زیادہ دقت کرنے والا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو دقت کرنے والا نہیں ہوتا اس لسان غیر متثبت پہ کتنا آسان ہے اس طرح کی انصراف کی دعویٰ کرنا. وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع، جبکہ کبھی دلیل کا اقامہ سہل نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا اس بات پر کہ یہ دلیل اقامہ ہو، اس بات پر کہ یہ انصراف کس نوعیت کا انصراف ہے. دلیل اقامہ کرنا سخت ہوتا ہے، لیکن دعویٰ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے کہ جو دقت نہیں کرتا. اب کیا کیا جائے، فعل الفقیہ فقی پر ہے یہ بھی کہ ان یتثبت فی مواضع دعوی الانصراف، کہ جہاں جہاں انصراف کی دعویٰ کی جا رہی ہے ان تمام مواضع اور تمام موارد میں دقت کرے. وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى ضَوْءٍ عَادٍ، اور یہ تثبت اور یہ دقت ان مواضع میں کس کی محتاج ہے؟ ایک ذوق عالی کی، وسلیقت مستقیمہ، اور ایک سالم سلیقے کی. وَقَلَّمَا تَخْلُو آیَةٌ کریمہ او حدیث شریف فی مسئلۃ فقہیۃ عن انصرافات تلتا، کم ہے کہ یعنی ایک آیہ کریمہ یا ایک حدیث شریف خالی ہو مسئلے فقہی میں انصرافات سے جس کی دعویٰ کی جا رہی ہے. قلما، یعنی یہ کیا ہے؟ کم ہے اس طرح کہ ایک آیت خالی ہو انصرافات سے. یعنی کیا؟ یعنی مسائل فقہی میں آپ کو بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات میں مختلف انصراف کے دعوے نظر آتے رہیں. وہنا تظہر قیمت التظلب باللغہ، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو جاتی ہے اہمیت اور قیمت التظلب باللغہ، کس کی قیمت؟ لغت میں تبحر کی، لغت کے بارے میں زیادہ اطلاعات اور ڈیٹا رکھنے کی. تظلو کہتے ہیں کس کو؟ تبحر کو. تظلو یعنی زیادہ معلومات رکھنا، لغت کے بارے میں زیادہ معلومات اور لغت کے بارے میں تبحر کی جو اہمیت ہے وہ یہاں سے واضح ہو جاتی ہے. وہ فقہ ہے ہاں، اور اس لغت کے سمجھنے و آداب یا اس کے آداب کی نسبت جو زیادہ اطلاعات ہے اس کی اہمیت یہاں پر واضح ہوتی ہے. وہ باب یکثر الابتلاء بھی، یہ وہ باب ہے کہ جس سے ابتلاء جو ہے بہت زیادہ ہے، مبتلا ہے یہ. ولہ الاثر الکبیر فی استنباط الاحکام من ادلتہا، اور اس کے لیے بہت ہی ایک اہمیت ہے احکام کے استنباط میں، من ادلتہا، کہ جہاں پر احکام اپنی ادلہ سے استنباط کیے جا رہے ہوں وہاں اس استنباط کے مرحلے میں اس کا اس تزلو کا یعنی اس لغت کے ساتھ جو تزلو ہے، لغت کا جو تبحر ہے، لغت کے بارے میں جو زیادہ اطلاعات ہے، اس کی بہت ساری کیا ہے؟ اہمیت. تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے دو آیتوں کو ملاحظہ کیا، ایک آیت جو تیمم کے بارے میں، ایک آیت جو وضو کے بارے میں، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مسح جو ہے، کلمہ مس جو ہے، یہ انصراف رکھتا ہے مس بل ید کی طرف. خوب، یہ انصراف لفظ کی وجہ سے ہے، اس میں شک نہیں. یہ لفظ کیا ہے؟ چونکہ یہ زیادہ ہے، کثرت استعمال یہاں پر موجود ہے، وضع تعینی موجود ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ انصراف اس کا منشا کیا ہے؟ خود لفظ ہے. بس ٹھیک ہے، اس جہت سے آپ یہ انصراف مانے ہو جائے گا اطلاق کے لیے، درست ہے. جب ظہور اس لفظ کا منشا بن رہا ہے اس مس کے انصراف کا، اس مس بالید کی طرف، تو اب یہاں پر مس بصورت مطلق نہیں ہوگا. لیکن سوال یہاں پر ہے کہ آیا جو آپ مس بالید میں پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد باطن ید ہے، کیا اس میں بھی کردار لفظ کا ہے؟ چونکہ آپ نے انصراف میں دو باتیں بیان کی نا، کہ ایک انصراف ہو رہا ہے کہ یہ مس سے مراد مس بل ید ہے، پھر کہا آپ نے کہ مس بل ید میں بھی کون سی حالت؟ بے باطن ید. خب ٹھیک ہے کہ مس بل ید کثرت استعمال ہے، سمجھتے ہیں ہم، لیکن آیا باطن ید یہ مورد، یہ جو انصراف ہے، اس کا منشا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا منشا مشکوک ہے، واضح نہیں ہے. کہ آیا اس کا منشا بھی وہی لفظ ہے کہ پھر کیا ہو جائے؟ اصل مطلق، یہاں پر مطلق کے لیے مانے، اطلاق کے لیے مانے ہو جائے گا یہ، یا نہیں اصلا اس کا انصراف کا جو سبب ہے یہاں پر باطن ید کے انصراف کا، وہ لفظ نہیں ہے، سبب خارجی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اطلاق کو مانے نہیں ہے، پھر تو آپ کے لیے باطن ید سے آپ مسا کریں تو بھی مشکل نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے آپ مسا کریں پھر بھی مشکل نہیں ہے. وہ کیا کریں یہاں پر؟ فرماتے ہیں کہ اس انصراف کا منشا مشخص نہیں. ہاں اگر مشخص ہو جائے کہ اس انصراف کا منشا بھی وہی لفظ کا ظہور ہے، پھر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگر مشخص ہو جائے کہ اس انصراف کا منشا لفظ نہیں ہے، ایک سبب خارجی ہے، پھر بھی مشخص ہے کہ اطلاق ہے، بس فرق نہیں کرتا آپ جیسے ہی مسا کریں پھر ہاتھ سے، لیکن یہ اس انصراف کا منشا ہے کیا؟ یہ مشخص نہیں ہے، مشکوک ہے یہاں. خوب، لذا فرماتے ہیں کہ شاید یہ بات نہیں، اس لیے کہا گیا ہو کہ اس میں لوگوں کو آسان لگتا ہے اس طرح مسئلہ کرنا، مقتضائے تب اس طرح ہے، طبیعت کی اقتضا اس طرح ہے کہ انسان سیدھے ہاتھ سے یعنی اپنے کفے دست سے کیا کرے، مسا کرے، لذا یہ انصراف واقع ہوا ہے. لفظ کا اس میں کوئی دخالت نہیں ہے، بس ایک سبب ہے خارجی جس کو ہم کہیں. فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگان نے جو فتویٰ دیا، کہا کہ اگر آپ کے لیے مس بباطن، باطن ید سے مس کرنا سخت ہو تو آپ الٹے ہاتھ سے بھی مس کر سکتے ہیں. بعض نے فتویٰ دیا. سوال اٹھتا ہے، واغا اگر انصراف کی وجہ باطن ید کی طرف خود لفظ تھا، پھر تو اطلاع تھا ہی نہیں ہمارے پاس، پھر تو سن حرام ہے الٹے ہاتھ سے مس کرنا. خوب اگر انصراف کا سبب خارجی تھا، پھر تو آپ کے لیے چاہے تعذر ہو چاہے تعذر نہ ہو، پھر تو مطلق ہے، جیسے آپ کی مرضی، درست ہے. لیکن بعض نے یوں فتویٰ دیا، کہا کیونکہ اس انصراف کا منشا مشخص نہیں ہے، لذا انہوں نے اختیار کی حالت میں احتیاط اٹھائی. اختیار کی حالت میں احتیاط کرتے ہوئے کہا کہ باطن ید سے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ باطن ید تو قدر متیقن ہے ہی، باطن ید تو قدر متیقن ہے ہی، اس طرف کا مشخص نہیں ہے. چونکہ انصراف کا منشا جب واضح نہیں ہے تو ہم اطلاق نہیں لے سکتے، فعلا احتیاط کر رہا. اب جب تعذر ہو گیا، مشکل ہو گیا مس کرنا باطن ید سے، تو یہاں پر فتویٰ دینا مشکل نہیں رہتی تعذر کی حالت میں، لذا اختیار کی حالت میں احتیاط برتی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصراف کے منشا کو تشخیص دینا کتنا آسان رہتا ہے آپ کے لیے، اور اگر انصراف کے منشا کو آپ تشخیص نہیں دے پا رہے تو فتویٰ میں کتنا فرق آ رہا ہے. تو لذا اسی کو آگے یہاں پر تحقیق کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان المسح فی الآیتین، دو آیتوں میں جو یہ کلمہ مس استعمال ہوا، ینصرف الی المسح بالید، یہ منصرف ہوتا ہے کس کی طرف؟ مس بالید کی طرف. وکون هذا الانصراف مستندا الی اللفظ، لا شک فی، یہ انصراف مستند باللفظ ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ جو مس بالید کی ہم معنی مراد لے رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ اس میں ظہور رکھتا ہے، وہی واضح تعین. وینصرف ایضا الی المسح بخصوص باطن الید، اور نیز فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہوتا ہے مس کی طرف، وہ بھی کیسا مس؟ بے خصوص باطن ید، کہ باطن ید سے مس کیا جائے. ولیکن قد یشک فی کون ھذا الانصراف مستند الی اللفظ، لیکن یہ جو انصراف ہے باطن ید کی طرف، یہ کبھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ انصراف مستند اور کس کی طرف؟ لفظ کی طرف. یعنی اس میں بھی لفظ کی دخالت ہو، یہ بات واضح نہیں ہے، یہ مشکوک ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ بَعِيدٍ أَنَّهُ نَاشِرٌ مِنْ تَعَارُفِ الْمَسْحِ بِبَاطِنِ الْيَدِ سُهُولَتِهِ، اس لیے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ یہ جو باطن ید کہا جا رہا ہے کہ ذہن منصرف ہو رہا ہے باطن ید کی طرف، یہ ناشی ہو اس بات سے کہ باطن ید سے مسا کرنا متعارف ہے انسانوں کے درمیان، لسہولت ہے، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ آسان رہتا ہے. وَلِأَنَّهُ مُقْتَضَى طَبْعِ الْإِنْسَانِ فِي مَسْحِهِ، اور یہ باطن ید سے مسا کرنا انسان کے طبع کے مقتضا ہے اور اس کے اقتضاء کے مطابق ہے، فیما سے ہی اپنے اس مس میں. وَلَيْسَ لَهُ عَلَاقَةٌ بِاللَّفْظِ، بس اس کا کوئی تعلق لفظ کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ آ کہہ رہے کہ یہ انصراف جو باطنیت کی طرف ہو رہا ہے، یہ لفظ کی وجہ سے ہو، یہ مشکوک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اس وجہ سے ہو کہ یعنی ایک سبب خارجی کی وجہ سے ہو، وہ یہ کہ کیونکہ ان کے درمیان اس طرح کا مسا کرنا آسان ہوتا ہے، اور کیونکہ اقتضاء تب بھی یہی کہتی ہے کہ اس طرح مسا کیا جائے، لذا وہ یوں ذہن منصرف ہو رہا ہے اس مس بل باطنیت کی طرف. ولذا کیونکہ یہ باطن ید کا جو مسا ہے، اس کی طرف جو انصراف ہے، کیونکہ یہ مشکوک ہے، لذا ان جملۃ من فقہا، کچھ فقہا نے افتوا بجواز المس بظہر الید، بعض نے فتویٰ دیا کہ ہاتھ کے ظاہری حصے سے، نہ باطنی سے، ظاہری حصے سے مسا کرنا جائز ہے. عند تعذر المس، کب؟ جب مسا کیا ہو؟ متعذر ہو. بے باطنہا، اس کے باطن سے. تمسکن بے اطلاق آیا، دلیل کیا تھی ان کی؟ آیت کے اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ باطن ید میں انصراف جو ہوا، اگر لفظ کی دخالت ہوتی تو یہ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے تھے، اگر ظہور ہوتا. کیونکہ یہ سبب خارجی کو احتمال دے رہے ہیں کہ شاید یہ باطن ید کی طرف انصراف اس سبب خارجی کی وجہ سے ہوا ہو، لذا یہاں پر اطلاق مراد لے رہے ہیں، اور اس جیسے اس اطلاع سے تمسک بھی کر رہے ہیں. ہو غلامان علی تمسک بالاطلاق لوکان لفظ ظہور بالمقید. اگر لفظ کو ظہور حاصل ہوتا اس مقید میں تو اطلاق کے تمسک کی معنی نہیں بنتی. پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطنیت کی معنی میں جو انصراف ہے یہاں لفظ کا ظہور نہیں ہے, لفظ کو کوئی دخالت حاصل نہیں ہے, بلکہ اطلاق سے تمسک نہ کرتے یہ. خب پھر سوال, خب اگر یہاں پر اطلاق ہے باطنیت کے اعتبار سے لفظ یہ مطلق ہے تو پھر تعذر کی فقط حالت میں کیوں؟ پھر تو آپ مطلقہ فتوا دے دیں. جب یہاں پر اطلاق ہے تو پھر آپ مطلق فتوا دیں کہ اگر اختیار کی حالت میں ہوں چاہے تعذر کی حالت میں ہوں آپ کے لیے مسا کرنا باطنیت یا زہریت دونوں میں فرق نہیں کرتا, جائز ہے. زہریت سے مسا کرنا جائز ہے کسی بھی حالت میں ہو. آپ جب ہے ہی مطلق تو پھر یہ کیوں کہنا کہ اند تعذر اطلاق؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. وَأَمَّا عَدَمُ تَجْوِيزِهِمْ لِلْمَسِ بِظَاہِرِ الْيَدِ عِنْدَ الْاِخْتِيَارِ, یہ جو انہوں نے جائز قرار نہیں دیا مسا کرنا ظاہر ید سے کب؟ جب اختیار کی حالت ہو. فَلَعَلَّهُ لِلْاِحْتِيَاطِ, شاید یہ وجہ ہو کس کی؟ احتیاط کی. جیسے کیوں؟ اِذْ اِنَّ الْمَسْحَ بِالْبَاطِنِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنِ, اس لیے کہ باطنیت سے مسا کرنا تو قدر متیقن ہے ہی, یعنی یہ تو مورد مراد ہی ہے. والمفروض حصول الشک فی کون هذا الانصراف بدویا, اور فرض یہ ہے کہ شک حاصل ہے اس بات میں کہ یہ انصراف شاید بدوی ہو, یعنی باطنیت سے, باطنیت کی جو معنی ہے اور یہ جو انصراف ہے لفظ کا باطنیت کی طرف, یہ انصراف شاید کیا ہو؟ بدوی ہو, اس میں شک ہے ہمیں. فلا یطمئن کل الاطمینان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار, کیونکہ انصراف بدوی یقینی ہے یہ تو نہیں ہے نا, یعنی باطنیت کی معنی میں جو انصراف ہے یہ یقینی نہیں ہے. انصراف یعنی اس انصراف ہے, انصراف کے بدوی ہونے میں یقین نہیں ہے بلکہ اس انصراف کے بدوی ہونے میں شک ہے. اگر یہ انصراف بدوی ہوتا اور یقینی طور پہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ انصراف بدوی ہے پھر تو فتویٰ دینا آسان تھا مطلقہ صورت میں, لیکن کیونکہ اس انصراف کا بدوی ہونا یہ مشکوک ہے لذا فرماتے ہیں کہ فلا یطمئن کل الاطمینان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار, اب اختیار کی حالت میں اگر تمسک اطلاق سے کیا جائے تو اس اطلاق سے تمسک کے سلسلے میں اطمینان نہیں کیا جا سکتا, اطمینان پیدا نہیں ہوتا. کل الاطمینان یعنی کاملا یقین اور اطمینان حاصل ہو, اس طرح کی حالت حاصل نہیں ہوتی. مثلا ہم اختیار کی حالت میں بھی کہہ دیں آغاز زہریت سے بھی آپ حالت اختیار میں بھی مسا کر سکتے ہیں. کیوں میں نے کہا؟ بولو حالت اختیار. آیا میرے لیے وہ انصراف جو باطنیت کی طرف تھا لفظ کا وہ بدوی ہونا اس کا ثابت ہو گیا تھا؟ نہیں, ثابت تو نہیں ہے. ایک شک تو ہے اسے بدوی ہونے میں, یقین اسے بدوی ہونے میں نہیں. ہاں اگر اس کا بدوی ہونا یقینی ہوتا پھر ہم اطلاع سے تمسک کر سکتے تھے یقینی طور پر, لیکن کیونکہ اس کا بدوی ہونا یقینی نہیں ہے تو لذا حالت اختیار میں آپ فرماتے ہیں کہ اطلاق سے اگر تمسک کیا جائے کہ آپ اختیار کی حالت میں بھی زہریت سے تمسک کر مسا کر سکتے ہیں, اس میں کل الاطمینان حاصل نہیں ہوتا. اور طریق النجات, پھر طریق نجات یہی بچتا ہے کہ هو الاحتیاط بالمس بالباطن, کہ آپ حالت اختیار میں فتویٰ دیں کس کا؟ مس بالباطن کا, آپ احتیاط کریں اس سے, پھر تعذر کی صورت میں آپ لے کر آئیں اس مورد کو زاریت کو. صلی اللہ علیہ وسلم.